نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ محترم ناظرین کرام، ہم ایک مرتبہ پھر سلسلہ احکام قرآن میں مل رہے ہیں۔ سلسلہ احکام قرآن جو ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات احکام ہیں ان کی تفسیر پر مبنی ہے۔ سورہ نساء کے تحت جتنی بھی آیات تفسیر تھی سوائے ایک آدھ موضوع کے، ہم نے تقریباً تمام آیات جو آیات احکام تھیں ان کی تفسیر کو بیان کیا۔ ایک آدھ موضوع کے تعلق سے کچھ یوں دقت تھی کہ ان کے جو مسائل ہیں بہت بہت باریک تھے، تو ان موضوعات کو ہم نے چھوڑا۔ ایک یا دو موضوع ایسے ہوں گے ان کو چھوڑا ہوگا، ورنہ تقریباً تمام کے تمام جو موضوع تھے، تمام کے تمام ایسی آیات جس میں احکامات بیان کیے گئے سورہ نساء کے تحت بیان ہوئے۔ اور آج ہم سورہ مائدہ کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ قرآن پاک میں مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے پانچویں سورۃ مبارکہ ہے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ کے تحت آج ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
روشنی یا
یعنی عہد پورے کرو، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زمان مویشی، مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔
اس آیت مبارکہ کے تحت ہم کن نکات پر گفتگو کریں گے، آئیے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔
مائدہ کی پہلی آیت کے تحت بیان کیے جانے والے اہم نکات۔ نمبر ایک، سورہ مائدہ کے نام کی وجہ، نزول کا وقت اور اس سورت کے مضامین کیا ہیں۔ نمبر دو، قرآن پاک میں ندا کی کون سی سات اقسام ہیں۔ نمبر تین، آیت طیبہ میں معاہدوں سے کون سے معاہدے مراد ہیں۔ نمبر چار، دلچسپ فقہی احکامات۔ نمبر پانچ، حلال جانوروں کے تعلق سے حکم۔ نمبر چھ، حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے۔
سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں سورہ مائدہ کیا ہے۔ سورہ مائدہ قرآن پاک کی مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے پانچویں سورۃ مبارکہ ہے، اور اس میں 120 آیات مبارکہ ہیں۔ اس کا نام مائدہ کیوں رکھا گیا؟ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ اس سورۃ مبارکہ کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر اترنے والا ایک دسترخوان جو جنت سے نازل ہوا، جس میں مختلف اقسام کی غذائیں تھیں، اس کا تذکرہ ہے، اور اسی مناسبت سے اس کو سورہ مائدہ کہا گیا۔ اس کے علاوہ یعنی ایک تو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے کچھ واقعات کا اس میں بیان ہے، اس کے علاوہ دو اور ایسے مشہور واقعات ہیں کہ جن کا بیان اس سورۃ مبارکہ میں کیا گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا جو واقعہ تھا، خصوصاً صحرا کا واقعہ، تو وہ اس سورۃ مبارکہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے قابیل اور حابیل کے جو قتل کا معاملہ ہوا تھا اس واقعے کو بھی قرآن پاک نے اس سورت مبارکہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. تو یوں تین ایسے واقعات ہیں جو اس سورت کے اندر بیان کیے گئے. اس سورت مبارکہ کے اندر حلال و حرام کے مسائل بطور خاص بیان کیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرفات کے دن میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے سورہ مائدہ کے پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ سورہ مائدہ کو پڑھو اور اس میں جس چیز کو حلال قرار دیا گیا ہے اس پر عمل کرو, جس کو حرام قرار دیا گیا ہے اس سے اجتناب کرو. تو سورہ مائدہ کے جو آیات ہیں تمام کی تمام آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں سوائے ایک آیت مبارکہ کے. وہ آیت مبارکہ کون سی تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے. یعنی یہ جو ایک آیت مبارکہ ہے یہ مکہ مکرمہ میں میدان عرفات میں جمعہ کے دن نازل ہوئی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ تم ایک آیت کی تلاوت کرتے ہو, اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے دن کے طور پر مناتے. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہمیں پتا ہے یہ آیت کس دن نازل ہوئی, کس مقام پر نازل ہوئی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو جواب تھا اس سے آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ اس کی تشریح ہمیں ملتی ہے ترمذی شریف کی اس حدیث سے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کا جو مقام ہے وہ عرفات کا مقام ہے, ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ جمعے کے دن نازل ہوئی, یہ بھی ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے. تو فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ دو عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے. تو اس آیت مبارکہ کی جو معنی ہے, جو مفاہیم ہیں, اس میں مسلمانوں کے لیے خوشی کا سامان ہے کہ یہ دین مکمل دین ہے, جو دین مسلمانوں کو نصیب ہوا جامع دین ہے, مکمل دین ہے. تو اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام فرما رہے ہیں ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, خوشی کا سما ہے, اور یہ دن عید کا دن ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں تو دو عیدیں, تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ یعنی ربیع الاول کے متعلق کہتے ہیں, 12 ربیع الاول کا دن عید کا دن کیسے بن گیا؟ تو بھائی دو عیدیں وہ ہیں کہ جو خاص اہتمام سے منائی جاتی ہیں, جن میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. ورنہ تو احادیث طیبہ سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ خوشی کے دن کو بھی عید کا دن کہنا صحابہ اکرام علیہ رضوان سے ثابت ہے. تو اگر خوشی کے دن کو لفظ عید کے دن سے تعبیر کیا جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب کہاں سے آ گیا اور تیسری عید اور نئی بات اور بدعت اور فلان فلان, وہ اس طرح کے جو کنٹینٹ ہیں ان سے ناواقف ہوتے ہیں. یہ سورت مبارکہ بڑی اہم سورت مبارکہ ہے, اور اس کے جو مضامین ہیں بڑے اہم مضامین ہیں. امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت مبارکہ سورہ مائدہ, اس میں 18 ایسے مقامات ہیں, 18 ایسے احکام ہیں کہ وہ احکام قرآن پاک نے کہیں اور بیان نہیں کیے, صرف ان کا بیان ہمیں سورہ مائدہ میں ملتا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک مزید حکم کا اضافہ فرمایا 19 ایسے احکام ہیں جو صرف اور صرف اس سورت مبارکہ میں ملتے ہیں, دیگر جو صورتیں ہیں ان میں ہمیں وہ احکام نہیں ملتے. بات کریں اگر اس سورت مبارکہ کے مضامین کی, تو اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے کا حکم ہمیں ملتا ہے. اس سورت مبارکہ میں ہمیں جو حرمت والے مہینے ہیں اور جو شاعر اللہ ہیں ان کے تعلق سے تعظیم کرنے کا حکم ملتا ہے. حالت احرام میں شکار منع ہے, یہ حکم ملتا ہے. شکار جانور, یعنی شکار کرنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے شکار جانور کو پیچھے بھیجا جاتا ہے, وہ جا کے جانور کو پکڑتا ہے, اس جانور کا کھانا حلال ہے یا نہیں ایک مسئلہ کریٹ ہوتا ہے. تو اس شکار جانور کیسا ہونا چاہیے اس کے تعلق سے آداب ملتے ہیں. اہل اللہ کا ذبیحہ, وہ اگر جانور ذبح کریں اس کا کیا حکم ہے, اس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا. اسی طریقے سے حالت عذر میں تیمم کا بیان, نصارہ کے میثاق لینے کا واقعہ اور انہوں نے خلاف ورزی کی تو اس پر عذاب کا بیان, تین واقعات پچھلی امتوں کے بیان ہوئے, میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں. اسی طریقے سے قسم کا کفارہ, شراب کی حرمت, جوئے کی حرمت, سفر کے اندر وصیت کی جائے تو گواہوں کا مقرر کرنا اور بہت سارے اہم احکامات ہیں جو اس صورت مبارکہ میں ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ ایک اہم صورت مبارکہ ہے, ایک ایسی صورت مبارکہ ہے جس کے اندر حلال و حرام کے بہت ہی بنیادی احکامات ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کو جو شروع فرمایا ہے ان الفاظوں سے شروع فرمایا ہے, یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو جو عہد ہیں ان عہدوں کو پورا کرو. تو اس آیت, اس صورت مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے ندا سے, خطاب سے, پکارنے سے, اے ایمان والو. تو امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک نقطہ لکھا کہ قرآن پاک کے اندر مختلف انداز کی ندائیں آئی ہیں, یعنی جب کسی کو پکارا گیا ہے تو سات قسم کی ندا ایسی ہے جو قرآن پاک میں مذکور ہے. فرمایا پہلی قسم کی جو ندا ہے اس کا نام ہے ندائے مدح, یعنی وہاں مقصود ہے کسی کی مدح بیان کرنا, تعریف بیان کرنا, جیسا کہ یا ایہا النبی, یا ایہا المزمل, یا ایہا المدثر. یہ جو ندا ہے اس ندا کا مقصد مدح بیان کرنا ہے, تعریف بیان کرنا ہے, القاب سے نوازنا ہے. تو یا ایہا الذین آمنوا جو ہے یہ کلمہ اسی قبیلے سے ہے, اسی کیٹیگری سے ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرتا ہے تو گویا کہ مسلمانوں کی, اہل ایمان کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے. دوسری ندا جو قرآن پاک میں مختلف انداز کی ندائیں آئیں, ایک ندا وہ ہے جسے ندائے ذم کہتے ہیں, اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا, انکار کیا, سرکشی کی. تو وہ جو ندا ہے وہ ندائے ذم ہے, ندائے مذمت ہے. تیسری ندا ہے ندائے تنبیہ, یعنی اللہ تعالیٰ ندا کے ذریعے خطاب کرتا ہے اور وہاں تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں بلا تشبیہ تمثیل مقررین کہتے ہیں, ارے جناب جاگ رہے ہیں کہ نہیں, تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے, سنیے گا, سنو, تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے. تو اس کی مثال کیا ہے, فرمایا یا ایو الانسان, اے انسان. تو یہاں جو ندا ہے وہ تنبیہ کے لیے ہے. ایک چوتھی قسم یہ بیان کی گئی کہ اضافت, ندا کا مقصود وہاں پر اضافت ہے. اضافت کا معنی یہ ہے کسی چیز کو جب اچھے کی طرف منسوخ کیا جائے گا تو اس چیز کے مقام پر, برتری پر, فضیلت پر دلالت کرے گی. کسی چیز کو جب کسی بری چیز کی طرف منسوخ کیا جائے گا, اضافت بری چیز کی طرف کی جائے گی, تو پھر وہاں اس چیز کا جو خراب ہونا اور اس چیز کی مذمت ہونا وہ بیان ہوتا ہے. تو قرآن پاک میں فرمایا گیا یا عبادی, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو محبت سے نوازا, پیار سے نوازا اور یوں خطاب کیا, یا عبادی, اے میرے بندو. تو یہ جو ندا ہے ندائے اضافت ہے جس کا مقصود بندوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور بندوں کے فضل کو ظاہر کرنا اور بندوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو ظاہر کرنا مقصود ہے. پانچویں جو قسم ہے وہ ندائے نسبت ہے, یعنی کسی کی نسبت کو بیان کرنا. فرمایا گیا, یعنی ایک مقام پر یوں کہا گیا, یا بنی آدم, اے بنی آدم. تو جب یا بنی آدم کہا گیا ہے یہاں, اس سے جو مقصود ہے وہ یہ بیان کرنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. علماء نے بیان کیا کہ جو چھٹی قسم ہے ندا کی وہ ندائے اسم ہے, کسی کا نام وہاں پر ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے, جیسا کہ یا ابراہیم, یا داؤد, یا موسیٰ, یا زکریہ. قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو ندا سے پکارا ہے, یعنی ان کے ناموں سے پکارا ہے, لیکن نبی اکرم علیہ السلام کو کسی مقام پر بھی آپ کے نام سے یاد نہیں کیا گیا. ساتویں ندا کی جو قسم لکھی ہے علماء نے وہ یہ لکھے کہ ندائے تعبیر ہوتا ہے، جب کسی کی تعبیر کرنی ہوتی ہے، جناب کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، کس وصف سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں پر ندائے تعبیر بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ ایک مقام پر کہا گیا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اب اس کے اندر جو بھی اہل کتاب ہیں تمام کے تمام لوگ شامل ہو گئے. علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو کلمہ ہے یا ایھا الذین آمنو، بڑا ہی شاندار کلمہ ہے، یعنی بہت ساری باتیں اس ایک جملے میں بیان کر دی گئی ہیں. یا ایھا الذین آمنو کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اور ایمان نام ہے تصدیق کا، یعنی تصدیق قلبی جب ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، قیامت کے دن کا اقرار کرتا ہے، انبیاء و مرسلین کی صداقت کا اقرار کرتا ہے، روز حساب کا اور حساب لیے جانے کا اقرار اور تصدیق کرتا ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. تو ایمان جو ہے تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کا نام ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے اے ایمان والو، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ساری کی ساری تصدیقیں کی ہیں اور اپنی زبان سے ان تمام کے تمام چیزوں کا اقرار کیا ہے. تو یا ایھا الذین آمنو کثیر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور زیادہ تر یہ کلمہ وہاں کہا جاتا ہے ان آیات میں استعمال ہوتا ہے کہ جو مدنی ہیں، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں. ہم اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اوفو بالعقود، جو عقود ہیں ان کی پاسداری کرو. عقود کسے کہتے ہیں؟ عقد کہتے ہیں اگریمنٹ کو، معاہدے کو. یہاں کسی قسم کی تخصیص بیان نہیں کی گئی کہ کس طرح کا معاہدہ ہے جس کو پورا کیا جانا ہے. تو یہاں پر وہ سارے معاہدے شامل ہو سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے احکام جہاں نافذ ہوتے ہیں، جہاں لاگو ہوتے ہیں، جہاں مسلمان اس بات کے پابند ہیں ان معاہدوں کو پورا کریں. علماء نے بیان کیا، مفسرین نے بڑے تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھا کہ معاہدے تین اقسام کے ہوتے ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ وہ معاہدے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احکامات نازل فرمائے ہیں، انہیں بہت ساری چیزوں کا پابند کیا ہے، یہ کام بندوں نے کرنے ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے. تو بندے اب اس بات کے پابند ہیں کہ جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا انہیں بجا لائیں، جن سے روکا ان سے باز رہیں. تو اس طرح کے جو بھی احکامات ہیں یہ بھی معاہدے ہیں جو اللہ کے اور بندوں کے درمیان ہیں. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کسی بات کا حکم دیتا ہے تو وہ ایک عہد ہو جاتا ہے، وہ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے. اب بندے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس معاہدے کو وہ پورا کرے. دوسری قسم جو معاہدے کی بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ وہ معاہدے کہ جو انسان نے اللہ سے کیے ہیں. پہلی قسم تو یہ تھی کہ جو اللہ نے اپنے بندے سے کیے، بندہ پابند ہے. اور دوسری قسم وہ معاہدے جو انسان نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں. ویسے کیا معاہدے ہو گئے؟ علماء نے لکھا کہ اس سے مراد بندہ جب نظر مانتا ہے کہ میں اللہ کے نام پر یہ کام کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے نام پر یہ کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا. وہ نماز بندے پر لازم نہیں تھی، وہ روزہ بندے پر لازم نہیں تھا، وہ صدقہ کرنا بندے پر لازم نہیں تھا، وہ جانور ذبح کرنا بندے پر لازم نہیں تھا. بندے نے نظر مان کر وہ چیز خود اپنے اوپر لازم کر لی. یہ بھی ایک معاہدہ ہے جو بندے نے اللہ کے ساتھ کر لیا ہے. اب بندہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس معاہدے کو پورا کرے. تو معاملہ نظر کا ہو، معاملہ قسموں کا ہو، یہ ایسے معاہدے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے. لہذا ایسے معاہدے بھی اس حکم میں داخل ہیں جن کے پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. مفسرین نے لکھا کہ ایک تیسرے معاہدے ہوتے ہیں. تیسرا معاہدہ یہ ہوتا ہے وہ معاہدے جو بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں. جی ہاں، بندوں کے جو معاہدے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو عقود معاوضات کہا جاتا ہے، یعنی آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، دو طرفہ لین دین ہوتا ہے، ایسی چیزوں کو عقود معاوضات کہا جاتا ہے. جب آپ کوئی چیز خریدتے اور بیچتے ہیں تو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں دو طرفہ تبادلہ ہوتا ہے. آپ کسی سے معاہدہ اجارہ کرتے ہیں, سروس کا کوئی معاہدہ کرتے ہیں, دو طرف کا معاہدہ ہوتا ہے. ایک طرف سے سروس دی جاتی ہے, دوسری طرف سے جو معاوضہ ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے نکاح بھی ایک معاہدہ ہے کہ جس میں مہر کے بدلے بندہ کسی سے نکاح کرتا ہے. اسی طریقے سے اور معاہدوں کی بہت ساری اقسام ہیں, پورا ایک چیپٹر ہے معاہدہ, اور پوری ایک ڈیٹیل طلب چیز ہے, اور پوری ایک تفصیل ہے, اور اس پر جتنا کلام کیا جائے کم ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر بات ہو بندوں کے معاہدوں کی کہ جو آپس میں کرتے ہیں, ان کا پورا کیا جانا ضروری ہے. آپ نے ٹوکن دے دیا, بیانہ دے دیا, مکان خرید لیا, اب اس کا پورا کرنا آپ پر ضروری ہے. بلا عذر سے پیچھے ہٹنا حرام ہے. اگر کوئی شخص پہلے سے ہی اس نظریے پر ٹوکن دیتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے میں کہیں اور سے پارٹی ڈھونڈوں گا, تلاش کروں گا, اور پارٹی مل گئی تو ٹھیک ہے ورنہ معاہدہ کینسل کر دوں گا. بھائی معاہدہ کیسے کینسل ہو جائے گا, کیسے کینسل ہو سکتا ہے؟ کوئی وجہ پائی جانی چاہیے. معاہدہ ہو چکا ہے, اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے. جیسے معاہدے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسے خرید و فروخت کا معاہدہ ہے کہ جو خریدار ہے وہ خریدی ہوئی چیز اس کے حوالے کی جائے, اور جو بیچنے والا ہے وہ اپنا مال وصول کرے, معاوضہ وصول کرے, قیمت وصول کرے, سمن وصول کرے. دونوں اس بات کے مستحق ہو جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ سامنے والا جو ہے وہ چیز حوالے کرے اور قیمت وصول کرے, وہ معاہدہ فسخ کر دیتا ہے یا خریدار فسخ کر دیتا ہے. یہ دونوں ہی وہ صورتیں ہیں جو ناجائز ہیں. معاہدوں کی خلاف ورزی اللہ تعالی کے حکم کی خلاف ورزی ہے. تو جب معاہدوں کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے تو صرف اتنا نہیں ہے اب کہ معاملہ صرف بندوں کا ہے, بلکہ جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو وہاں ہم ایک حق اللہ کے بھی پابند ہو جاتے ہیں. اس حق اللہ کی رعایت کرنا ہم پر ضروری ہو جاتا ہے. اگر ہم وہاں پر صرف یہ سمجھیں کہ ہم آزاد ہیں, حریت ہے, آزادی ہے, کوئی روک تھام نہیں ہے, صرف یہ تو ایک نجی معاہدہ تھا, نجی معاملہ تھا, اور ہم قید و بند سے آزاد ہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن پاک واضح طور پر فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, کہ جو معاہدے ہیں ان کی پابندی کرو. اور علماء نے بیان کیا کہ تینوں طرح کے جو معاہدے ہیں وہ اس میں داخل ہیں. ایک اور بڑے دلچسپ نقطے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا نقطہ یہ ہے اگلا کہ بات معاہدوں کی ہو رہی ہے. امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں تین ایسی مثالیں نقل کی ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے درمیان کچھ مسائل کا اختلاف ہوا, اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دلیل تھی وہ دلیل یہ آیت مبارکہ تھی. دیکھیے کتنا شفقت اور کتنا محبت بھرا انداز ہوتا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ تعالی خود شافعی ہیں, شافی المذہب ہیں, اور امام شافی کے پیروکار ہیں. اس کے باوجود وہ مثال کے طور پر تین ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ اس آیت کے تحت کہ جس سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب اس کو تقویت مل رہی ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جناب اس آیت کے تحت میں یہ بات لکھوں گا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کو تقویت ملے گی اور ان کا مذہب ثابت ہوگا اور ان کی بات میں ان کی دلیل ظاہر ہوگی اور ان کی دلیل کی جو مضبوطی ہے وہ ظاہر ہوگی. نہیں, کوئی تعصب نہیں ہوتا. ائمہ اربعہ اور ان کے جو متبعین ہیں ان کے درمیان کبھی بھی تعصب کا ماحول رہا ہی نہیں ہے. آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور اکرام اور تعظیم کا ماحول رہا ہے. تعصب تو کچھ ایسی باتوں میں شروع ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو ایک بھرپور سازش ہے. فروئی مسائل میں کبھی بھی تعصب نہیں ہوتا. نظر و فکر کی جہاں باتیں ہوں تو نظر و فکر کا معاملہ نازک ہوتا ہے اور نظر و فکر کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. لیکن جو فروئی مسائل ہیں, فروئی مسائل کے اندر جو ادب اختلاف ہے, جو تذکرہ کرنے کا انداز ہے, گفتگو کرنے کا انداز ہے, وہاں کہیں بھی حکارت, کہیں بھی جو ہے وہ کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ملتی. میرے سامنے کتاب بھی ہے, میں نے اسی سال خریدی ہے کتاب, النقد فی المختلف فی الخلاف بین الشافعی والحنفیہ, یعنی یہ امام سمعانی کی کتاب ہے. دو جلدوں پر یہ کتاب ہے. اس میں انہوں نے ان مسائل پر بات کی ہے کہ جس میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف ہے. تو وہ مثال جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی بیان کی, انہوں نے بھی بیان کی کہ اگر کوئی شخص یہ نظر مان لے کہ میں عید کے دن روزہ رکھوں گا, تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ عید کے دن چونکہ روزہ رکھا نہیں جا سکتا, لہذا وہ نظر اس کی منعقد ہوگی ہی نہیں, کل عدم ہو جائے گی, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ جو ہم معاہدے کر لیں وہ ہم پر لازم ہو جاتے ہیں, ضروری ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, لہذا یہ نظر بندے پر لازم ہو گئی. اور دلیل اسی آیت مبارکہ کا یہ پہلا حصہ ہے. اب حکم یہ ہے کہ عید کے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتا, یا بقرعید اگر ہے تو جو ایام وہ ہیں جن میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا, اس کے بعد یہ روزہ رکھے گا. تو امام شافعی نے فرمایا اس کی نظر کل عدم ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نہیں, کیسے کل عدم ہو سکتی ہے, کیونکہ اس نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے. تو اگر ہم کل عدم کرنے کا کہیں گے تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اس کی خلاف ورزی لازم آئے گی. اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا, خود امام رازی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ جب خرید و فروخت ہو جاتی ہے, آفر ہو گئی, ایکسپٹنس ہو گئی, تو جب تک یہ مجلس ختم نہیں ہوتی یہ دونوں اپنے الفاظ واپس لے سکتے ہیں, اس معاہدے کو کل عدم کر سکتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اسی آیت مبارکہ کے روح سے فرماتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آفر اور ایکسپٹنس ہو گئی تو معاہدہ ہو گیا, اب یہ معاہدہ بیک نہیں ہو سکتا, مطلب کینسل کریں گے وہ ایک الگ جدا گانا صورت ہے, لیکن اب ان کا اختیار باقی نہیں رہا. یہ اختیار قرآن پاک کی سروح کے منافی ہے کہ جو اس آیت مبارکہ نے بیان کیا کہ جب معاہدے کیے جائیں ان معاہدوں کو پورا کرو. تیسری مثال طلاق کے عدد کے تعلق سے تھی کہ ایک سے زیادہ طلاق دینے کے تعلق سے تھی. تو امام اعظم یہی فرماتے ہیں ایک طلاق جب دے دی گئی تو ضرورت پوری ہو گئی, اب نکاح ہوا ہے, ایک معاہدہ ہے نکاح کا, اس کو ایک طلاق سے اگر وہ کسی وجہ سے دی گئی ہے بقیہ نہ دی جائیں, بقیہ میں انتظار کیا جائے, یعنی اس معاہدے کو باقی رکھنے کی تدابیر کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو باقی رکھنے کی جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھی جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ رجعی طلاق کے اندر رجوع کا اختیار رہتا ہے, شوہر کو واپسی ہو سکتی ہے. تو وہاں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اسی آیت مبارکہ کو اپنے موقف کی دلیل بنایا ہے. آگے بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر. پہلا حکم انتہائی جامع حکم, ایک ایسا حکم کہ جس کے اوپر جتنا لکھا جائے اتنا ہی کم ہے, جس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں, جس کے اوپر اسلامی معاہدوں کے اصول, اسلامی معاہدوں کی امتیازات, اسلامی جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق, ان کے اندر کس چیز کی پابندی کرنا ضروری ہے, جو خرید و فروخت کے لین دین کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں اس کا کیا حسن ہے, کیا اس کی تعلیمات ہیں, نہ جانے اس پر کتنا کچھ لکھا گیا ہے. یہ ایک بہت طویل موضوع ہے, لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر تین بڑے اہم موضوعات بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ موضوع تھا معاہدوں کی پاسداری, معاہدوں کا خیال رکھنا, ان کو جو ہے پورا کرنا, تکمیل تک پہنچانا. دوسرا موضوع یہ ہے, فرمایا گیا احلت لکم بہیمت الانعام, کہ اے اہل ایمان تم پر حلال کیے گئے ہیں مویشیاں, چوپائے. بہیما کہتے ہیں ہر اس جاندار کو جس کے اندر عقل نہ ہو, تو کسی بھی قسم کا جاندار ہو وہ لفظ بہیما میں داخل ہے. تو پھر آگے تخصیص کی گئی کہ جانوروں میں سے وہ جو پالتو ہیں, جو مویشی کی کیٹیگری سے ہیں, تو گائیں, بھینس, بکری, اونٹ, یہ جو جانور ہیں, یہ جانور یہاں مراد ہیں کہ یہ جانور حلال کیے گئے. فرمایا الا ما یتلا علیکم, البتہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا کہ یہ جانور حلال نہیں ہیں. سورہ مائدہ ہی میں ان جانوروں کا تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا کہ یہ جو جانور ہیں خنزیر فلاں فلاں فلاں, یہ جانور حلال نہیں ہیں. تو فرمایا گیا الا ما یتلا علیکم, یہ جانور حلال نہیں ہیں. اب ایک دوسرا موضوع, کہنے کو تو وہ دوسرا موضوع بھی اور نہیں بھی ہے, نہیں اس لیے ہے کہ جانور ہی کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہاں اس لیے ہے کہ حج کے متعلق ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ پرانے وقتوں میں جب لوگ حج کے لیے نکلا کرتے تھے، احرام جب باندھا کرتے تھے، تو دو قسم کے لوگ ہوتے تھے، ایک تو وہ ہوتے تھے جو میقات پر جا کر احرام باندھتے تھے، اور ایک وہ ہوتے تھے جو اپنے شہر سے ہی احرام باندھ لیا کرتے تھے۔ اب کوئی مدینہ منورہ سے بھی احرام باندھ کر آ رہا ہے تو کوئی چھوٹا راستہ تو نہیں ہے، تقریباً 400 سے زیادہ کلومیٹر بنتے ہیں، کوئی 5-6 دن کا راستہ ہے پیدل اگر چلا جائے تو۔ اس پیدل چلنے کے دوران کوئی جانور نظر آ گیا ان کو، اب وہ حالت احرام میں ہیں تو شکار کر سکتے ہیں یا نہیں، تو یہاں وہ بات بیان کی جا رہی ہے، غیر محل الصید وانتم حرم، کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو پھر خشکی کا جو شکار ہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بات چل رہی ہے یہاں پر چوپایوں کی۔ تو اس لیے اس حکم کی تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ کون سا شکار حرام ہے، کیونکہ قرینہ موجود ہے۔ آگے ایک جگہ فرمایا گیا کہ جو بحری شکار ہے، جو مچھلی پکڑنا ہے کشتی کے راستے، اگر حالت احرام میں کوئی آ رہا ہے تو مچھلی کا جو شکار ہے اس کے لیے حلال ہے، لیکن جو خشکی کا شکار ہے، حالت احرام میں جو شخص آتا ہے وہ خشکی کا شکار نہیں کر سکتا، اور نہ اگر اس نے کیا تو نہ اس کے لیے حلال ہوگا، اور جو غیر محرم ہے اس کے لیے بھی حلال نہیں ہوگا۔ اور فرمایا گیا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ حکم بیان کرتا ہے، بڑا ہی جامع کلام ہے۔ ایک تو یہ بیان کر دیا گیا کیا تمہارے حق میں بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں، اللہ تعالی جانتا ہے۔ کہنے کو تو ایک ذہن میں سوال اٹھ سکتا تھا کہ بھئی بلی بھی ہمارے گھر میں رہتی ہے، کتے بھی جو ہے وہ ارد گرد پھر رہے ہوتے ہیں، تو بلی حلال نہیں ہے، کتے حلال نہیں ہے، بکری حلال ہے، بھیڑ حلال ہے، گائے حلال ہے، اونٹ حلال ہے، فرق کیا ہے؟ تو اصل فرق ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بہتر سمجھا اس میں بہتری ہوگی، جو بہتر نہیں سمجھا اس میں قطن بہتری نہیں ہو سکتی۔ آج کرونا وائرس کی اطلاع جو ہے صبح و شام ہم سن رہے ہیں کہ جناب کرونا وائرس پھیل رہا ہے، اور جو رپورٹیں آ رہی ہیں اس کے پھیلنے کی، اس میں یہ بات شامل ہے کہ وہ لوگ ایسی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں کہ ایسے حرام جانوروں، ان مسلمانوں کے نزدیک جو حرام جانور ہیں وہ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے وائرس ان میں پھیلا ہے۔ وہ چوہے کھاتے ہیں، سانپ کھاتے ہیں، بچھو کھاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں، کتے کھاتے ہیں، تو کسی حرام جانور سے وہ وائرس ان تک منتقل ہوا ہے اور اس سے یہ وبا پھیلی ہے۔ تو دیکھیے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں، یعنی قرآن پاک نے تو پہلے ہی بیان کر دیا کہ یہ جانور حلال ہیں، یہ جانور حرام ہیں۔ اب بات ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اس بات پر غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحکم، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہے حکم دیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور اس کا جو حکم ہے اس نے جو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے جو پسند کیا، اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا اس کے اندر یقینی طور پر دنیاوی طور پر بھی مفاسد ہوں گے، اخروی طور پر بھی اس میں مفاسد پائے جائیں گے۔ ہم نے بڑے مختصر انداز میں سورہ مائدہ کی پہلی جو آیت مبارکہ ہے اس کے مضامین پر بات کی، اور ہر مضمون تفصیل طلب ہے، لیکن مختصر انداز میں کوشش یہ کی کہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور وضاحت کسی حد تک پوری ہو جائے، اور امید ہے ہمارے ناظرین کو تشفی حاصل ہوئی ہوگی۔ آمین۔
فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے، یا رب تو جذبہ دے۔